خدا سے ولایت کی پہلی ہے زہرا، اکیلی تھی اب تک اکیلی ہے زہرا، اکیلی تھی اب تک اکیلی ہے زہرا۔
سورہ مبارک کوثر کے حوالے سے ایک بنیادی نقطہ آپ کی خدمت میں عرض کروں، اور پھر انشاءاللہ کچھ مطالب کوشش کروں گا کہ آپ کی خدمت میں پیش کر سکوں۔ سورہ مبارک کوثر، جیسا کہ آپ تقریباً سبھی کے ذہن میں ہوگا کہ قرآن کریم کا مختصر ترین سورہ ہے، یعنی وہ سورہ جو قرآن کریم میں پروردگار عالم نے سب سے زیادہ چھوٹا، سب سے زیادہ مختصر قرار دیا، وہ سورہ مبارک ہے کوثر۔ لہذا الفاظ کے اندر بحث ہے 10 یا 9 کے درمیان، لیکن 9 پر سبھی کا اتفاق ہے کہ 9 الفاظ حتمی ہیں سورہ مبارکہ کوثر میں۔ 9 الفاظ ہیں، 3 جملے ہیں، یعنی ہر جملہ بھی 3 الفاظ پر مشتمل، تو 3 الفاظ پر مشتمل 3 جملے، کل 9 لفظ ہیں سورہ مبارکہ کوثر۔ اب اس سے زیادہ اختصار، اس سے زیادہ مختصر واقعاً کلام مشکل ہے۔ عام طور پر یہ ہم جیسے جہلا کا خیال ہوتا ہے کہ جہاں پر کلام مختصر ہوگا وہاں شاید مطلب بیان نہیں ہو پاتا، یا یہ کہ جب ہم نے کسی بات کی اہمیت کو بیان کرنا ہوتا ہے تو عام طور پر ہم طولانی کلام اختیار کرتے ہیں، زیادہ الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ تو چونکہ عام طور پہ ہمارا طریقہ کار یہ ہے، لہذا ہم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ جہاں کہیں پر بھی کلام زیادہ ہوگا، الفاظ زیادہ ہوں گے، وہاں تاکید اور امپورٹنس زیادہ ہوگا۔ لیکن یہ ہمارا خیال ہے، وہ جو کہ ادب سے، وہ لوگ کے جو کہ علم سے رابطہ رکھتے ہیں، رشتہ رکھتے ہیں، وہ یہ بات جانتے ہیں کہ جیسے جیسے علم کے مراتب بڑھتے چلے جاتے ہیں، ویسے ویسے کلام مختصر ہوتا چلا جاتا ہے۔ لہذا نہج البلاغہ کے بہت سارے الفاظ اپنی جگہ پر محفوظ ہیں، لہذا معصوم لیکن فرماتے کیا ہیں، فرماتے ہیں کہ جتنا انسان کی عقل اور اس کا علم بڑھتا چلا جاتا ہے، اتنا اس کا کلام کم ہوتا چلا جاتا ہے، اور جتنا علم کم ہوگا اتنا جہل زیادہ ہوگا۔ لہذا زیادہ گفتگو بنیادی طور پر، خاص طور پر وہ گفتگو کہ جو کسی ہدف کو معین اور مشخص کیے بغیر زیادہ ہو جائے، جتنی زیادہ ہوتی ہے اتنی متکلم کے جہل اور کم علمی کی علامت ہوتی ہے۔ لہذا کامن جو ہمارے ہاں چیز پائی جاتی ہے، اگرچہ ہم توجہ نہیں کرتے، لیکن آپ سب کی زندگی میں کہیں نہ کہیں کوٹیشنز کا ایک رول رہا ہوگا۔ عام طور پر کیا ہوتا ہے، ہمیں کوئی نہ کوئی کوٹیشن، کوئی نہ کوئی جملہ مختصر سا یاد بھی ہوتا ہے۔ یہ جو کوٹیشنز ہیں، یہ جو چھوٹے چھوٹے جملات ہوتے ہیں، یہ بعض حکماء، بعض عقلاء نے اپنی زندگیوں کی، زندگی کے تجربوں کو ایک جملے کے اندر سمیٹا ہوتا ہے، اور بعض اوقات ہمیں اس کے اندر اتنے اپلیکیشنز، اتنے فائدے نظر آ رہے ہوتے ہیں کہ بہت سارے کوٹیشنز، بہت سارے ایسے جملے ہمیں زبانی یاد ہو جاتے ہیں، اور جہاں ہم ان کی اپلیکیشن دیکھتے ہیں ہم انہیں بیان بھی کرتے ہیں۔ عام طور پر مثلا ایک جملہ صرف دہراؤں گا، عام طور پر آپ لوگوں میں سے اگر بعض لوگ ٹریولنگ زیادہ کرتے ہیں، تو آپ جہاں جاتے ہوں گے آپ کوشش کرتے ہوں گے جو وہاں، جس جگہ آپ جا رہے ہیں، وہاں کا جو رہن سہن یا وہاں کا جو انداز اور اطوار ہے اس کو اختیار کریں۔ اس کی ایک اہم وجہ کیا ہے، آپ کے تجربے میں بھی یہ بات آئی ہوگی، جتنا آپ کہیں جا کر اس معاشرے، اس سوسائٹی کے اندر اجنبی، ایلین لگیں گے، اتنا آپ کے لیے کام کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ لیکن جتنا آپ ان جیسا بن جائیں گے، ان کی زبان، ان کا اتوار، ان کے طور طریقے، ان کی لباس، ان کی چیزوں کو اختیار کریں گے، یعنی ان جیسے بن جاتے ہیں، اتنا وہاں پر کام کرنا آسان ہوتا ہے۔ ہم نے نہج البلاغہ میں حضرت امیر علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، موقع حضرت فرماتے ہیں، مقاربۃ الناس باخلاقہم امن من غوائلہم، لوگوں سے ان کے اخلاق میں مقاربت پیدا کر لینا یہ محفوظ رکھتا ہے ان کے شرور سے، ان کے بری اور ان کی تکلیف دہ چیزوں سے۔ اب عام طور پہ ہمارے ہاں اردو میں جیسے کہتے ہیں جیسا دیس ویسا بھیس، انگلش میں کہتے ہیں وائل یو آر ان روم ڈو ایز رومن ڈو۔ اب یہاں پر یہ دو جملے میں کبھی کبھار اس کو کمپیئر کر رہا تھا ایک جگہ، کہ ہمارے ہاں اردو میں جب ہم نے یہ کہا جیسا دیس ویسا بھیس، یا جیسے انگلش میں کہا ڈو ایز رومن ڈو، تو اس میں کوئی لمیٹیشنز نہیں ہیں، لیکن جب حضرت امیر ارشاد فرما رہے ہیں تو کلام حکیم یہاں سے اپنے آپ کو ظاہر کرتا ہے۔ امام نے مقاربت ہر چیز میں نہیں کہی ہے، یہ نہیں ہے کہ جو کر رہے ہیں جیسا کر رہے ہیں چاہے خلاف عقل ہو خلاف تہذیب ہو اس کو فالو کرو، نہیں، مقاربت الناس بے اخلاقہم، ان کے اخلاق میں ان سے مقاربت رکھنا۔ بس یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم کہیں جائیں اور کوئی معاشرہ، کوئی سوسائٹی، کوئی احمقانہ کام کر رہا ہے تو ہم بھی صرف اس لیے کرنے لگیں کہ یہ کر رہے ہیں، لہذا آپ غور کیجیے گا، جملے وہ بھی ہیں، بات وہ بھی کر رہے ہیں، لیکن جہاں کوئی حکیم کوئی گفتگو کرتا ہے تو وہ اس کے تمام اطراف کو اپنے ذہن میں رکھتا ہے۔ لہذا حضرت کے کلام میں ایک جملہ بے اخلاق ہم باقی تمام جملوں کے اوپر اس وجہ سے فضیلت حاصل کر لے گا کہ امام نے اس نقطے کی طرف بھی اشارہ کیا ہے جس کی بعض نے دوسروں نے طرف اشارہ نہیں کیا۔ اب کلام اس اعتبار سے جتنا مفید فائدہ، جتنا اس کی اطراف مضبوط ہوتی چلی جاتی ہیں اتنی اس کی حکمت قوی ہوتی چلی جاتی ہے۔ لہذا اب یہ جو چھوٹے چھوٹے جملے ہیں ان کے اندر جو علم پوشیدہ ہوتا ہے، ان کے اندر جو حکمت پوشیدہ ہوتی ہے، جب تک آپ اپنے علم، اپنے تجربے اور ان چیزوں سے دقت کے ذریعے سے اس کو سمجھتے نہیں ہیں تب تک آپ کو اس کی گہرائی محسوس نہیں ہوتی۔ یہ میں اتنی بہت سارا جو مقدمہ سازی کر رہا ہوں پہلے مرحلے پر آپ کو یہ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ کہیں کسی چیز کا ذکر زیادہ کیا جائے، کسی چیز کا نام زیادہ لیا جائے، کسی چیز کے بارے میں گفتگو طویل کی جائے تب جا کر اس کی اہمیت ظاہر ہو، بلکہ علم کی دنیا میں فصاحت اور بلاغت کا خاص طور پہ جب ہم چیپٹر اوپن کرتے ہیں تو آپ جانتے ہیں عالم جتنا فصیح اور بلیغ ہوتا چلا جاتا ہے اتنا اس کا کلام مختصر اور مفید ہوتا چلا جاتا ہے۔ لہذا اس کی نہایت کیا ہے، یہ تو جملہ اپنی جگہ محفوظ، لیکن اس تمام چیز کی جو کمال ہے وہ غالباً حضرت امیر علیہ الصلاۃ والسلام کے علاوہ کوئی کہنے کی جرأت بھی نہیں رکھتا تھا۔ جب حضرت امیر علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ جملہ کہا اور واقعاً حضرت کے علم، حضرت کا کمال، ان کی جو بصیرت اور ان کا جو فصاحت اور بلاغت کا معیار ہے وہ یہاں سے ظہور کرتا ہے۔ حضرت فرماتے ہیں العلم نقطۃ، اصل علم صرف ایک نقطہ ہے، یکسرہ الجہلاء، جس کو جہلاء پھیلا دیتے ہیں، یعنی بات جتنا نقطے میں سمٹ سکتی ہے اتنی زیادہ علم کی کیفیت اہم ہوتی ہے، اور جتنا اس کے مقابلے پر جاہل آتا ہے اس ایک نقطے کو اتنا ہی پھیلا رہا ہوتا ہے، کیونکہ جاہل کے اندر اس کو نقطے میں سمیٹنے کی قوت اور طاقت موجود نہیں ہوتی۔ لہذا اب اگر ہمیں، تو بعض اوقات ذہن میں یہ سوال، خاص طور پہ بچوں اور جوانوں کے یا بعض مومنین کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو جانا آبویس ہے کہ وہ ہم سے کہتے ہیں بھائی جس کا سورہ بڑا ہے شاید اس کی اہمیت زیادہ ہے، جس کا ذکر زیادہ ہے اس کا مطلب اہمیت زیادہ ہے۔ تب یہاں پر ہم کئی طرح سے اس کو جواب دے سکتے ہیں، ان میں سے ایک جواب یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تو سب سے زیادہ ذکر شیطان کا کیا ہے، تو پھر اس کو کہاں لے کر جاؤ گے؟ اسی طرح سے خود انبیاء کے دور درمیان اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنا تذکرہ اور جتنا نام حضرت موسیٰ کا لیا ہے کسی اور کا نہیں لیا، تو کیا حضرت موسیٰ کا تذکرہ، حضرت موسیٰ کا نام لینا انہیں پیغمبر سے افضل بنا دیتا ہے؟ نہیں بناتا۔ لہذا قرآن کریم میں جو اہم ترین نقطہ ذہن میں رکھنا ہے وہ کیا ہے کہ قرآن کریم اگر کسی چیز کو زیادہ بیان بھی کر رہا ہے تو صرف ضرورت کے پیش نظر ہے، لیکن اب اس تمام ضرورتوں کے درمیان اگر خداوند کریم جو کہ خالق نطق و کلام ہے وہ کہیں پر اپنی فصاحت اور بلاغت کو ایک اظہار اور تجلی کرنا چاہتا ہے تو اب ہمیں دیکھنا ہوگا کہ خدا جب فصاحت اور بلاغت کو استعمال کر رہا ہے تو یہ خدائی فصاحت اور بلاغت کس کے لیے اور کہاں استعمال کر رہا ہے۔ لہذا غور کیجیے گا، قرآن کریم کے سورہ مبارکہ کوثر کے بعد جو دوسرا مختصر ترین سورہ ہے وہ کون سا ہے؟ سورہ مبارکہ ہے توحید۔ توحید بھی کیا ہے؟ ایک مختصر سورہ ہے۔ اب سورہ مبارکہ توحید کا اختصار، سورہ مبارکہ توحید خود کیا ہے؟ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت کے سامنے کچھ طرح کا تذکرہ ہوا جس میں بات یہ نکلی کہ خلاصتاً بات یہ نکلی کہ خدا کا اگر کوئی حسب نسب بیان کرنا چاہے، خدا کا کوئی تعارف کرانا چاہے، خدا کو کوئی بیان کرنا چاہے تو آپ نے کیا فرمایا؟ خدا کا حسب نسب یا خدا کا جو تعارف ہے وہ کیا ہے؟ سورہ مبارکہ توحید۔ لہذا آپ غور کیجیے گا، اس کا معنی دوسرے انداز سے کیا ہے کہ اگر کہیں پر آپ سے کبھی بھی کوئی پوچھے کہ وہ کیا ذات ہے جس کو تم خدا کہتے ہو تو آپ کو قرآن میں سے کوئی ایک مقام ایسا کہ جس میں آپ گفتگو کو تمام معنی کے ساتھ پریزنٹ کر سکتے ہیں کہ جس کو میں خدا کہتا ہوں وہ کیا ہے، تو آپ اس کے سامنے سورہ مبارکہ توحید پڑھیں گے۔ اسی لیے یاد رکھیے گا، سورہ مبارکہ توحید کے بعد مستحب ہے کیا کہنا؟ کذالک اللہ ربی، اسی طرح یہ جو سورہ توحید میں بیان ہوا، کذالک اللہ ربی، میرا اللہ، میرا رب جو اللہ ہے وہ ایسا ہی ہے جیسا سورہ توحید میں بیان ہوا۔ اس جملے سے مراد کیا ہے؟ وہ تاکید کرنا کہ میرے پاس الفاظ نہیں ہیں خدا کا تعارف کرانے کے لیے، لیکن جسے میں خدا کہہ رہا ہوں اگر اس کا کوئی تعارف ہے تو خود اس کی زبان سے سورہ مبارکہ توحید کی شکل میں ہے۔ بس اب غور کیجیے گا، خدا کہیں اپنے آپ کو انٹروڈیوس کرانا چاہے، خدا کہیں اپنا تعارف کرانا چاہے تو سوال یہ ہے کیا خدا نے اپنے تعارف کا صیغہ سورہ بڑا رکھا ہے یا چھوٹا رکھا ہے؟ میں اصولاً تو ہونا چاہیے تھا کہ جہاں اللہ، قرآن کس کا کلام ہے، خدا کس لیے ہے؟ اپنی شناخت کے لیے ہے، قرآن بھی اس کا، کلام بھی اس کا، ہدف بھی اپنے آپ کو پہچنوانا، اس کے باوجود بھی خدا اپنے تعارف کے مقام پر کیا کر رہا ہے؟ اختصار سے کام لے رہا ہے۔ یعنی کیا؟ اگر علمی اعتبار سے سمجھنا ہے تو سورہ مبارکہ توحید کا وزن پورے قرآن کی توحید اپنے اندر لیے ہوئے ہے، یعنی تمام پورے قرآن کے اندر جو توحید بیان ہوئی ہے اس کو اگر مختصر انداز میں بیان کرنا ہے تو کون ہے؟ سورہ مبارکہ توحید۔ اب غور کیجیے گا، اس کا معنی یہ ہوا کہ خدا خود اپنے تعارف کے مرحلے پر بھی اگر آتا ہے تو خدا اختصار کو پسند کرتا ہے، کثرت کلام کو پسند۔ ابھی اتنی بہت ساری گفتگو ہو گئی، بالآخر کوئی نتیجہ تو نکلنا چاہیے، وہ نتیجہ یہ ہے عزیزان من، اب اگر اس اعتبار سے ہم رکھیں یعنی خدا اپنے تعارف کے لیے بھی کیا کر رہا ہے؟ اختصار کو مد نظر رکھ رہا ہے، تو اب ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ جس سورہ کو اللہ نے قرآن کریم کا سب سے مختصر سورہ قرار دیا ہے وہ کس کا تعارف ہے، اور اگر کوئی ایسی ذات ہے کہ جس کے لیے خدا فصاحت اور بلاغت کے دریا بہا رہا ہے تو سوچیں کہ وہ ذات کس مقام اور کس مرتبے پر فائز ہوگی۔ اب یہ اتفاق نہیں ہے کہ تمام معصومین علیہ الصلوۃ والسلام میں اللہ تبارک و تعالی نے اگر کسی ذات کے تعارف کے لیے اپنی فصاحت اور بلاغت کے دریا کو جاری کیا ہے تو وہ ذات گرامی حضرت سیدہ سلام اللہ علیہا۔ اب یہ ایک جملہ، یہ ایک کلام، یہ ایک بات ہے جو ہم نے کہہ دی، لیکن تاریخ اس کے اوپر کس طریقے سے گواہی دے رہی ہے ہم اور آپ جانتے ہیں۔ کسی بھی دنیا کی زبان کے اصولوں میں سے ایک اصول یہ ہے، دنیا کی کتنی قدیمی کیوں نہ زبان ہو، ایک ٹائم ہوتا ہے اس زبان کی ڈیولپمنٹ کا جب وہ زبان بن رہی ہوتی ہے، ڈیولپ کر رہی ہوتی ہے، اس ڈیولپمنٹ کے بعد ایک ٹائم آتا ہے اس زبان کے اندر کے جو اس کا عروج کا زمانہ ہوتا ہے، اور اس زبان میں، اس دور کے اندر وہ زبان جب اپنا عروج حاصل کرتی ہے، اپنے کلائمیکس پر پہنچتی ہے، تو جو ادیب اور شاعر اور جو کلام اس زبان میں تیار ہوتا ہے وہ اسٹینڈرڈ بن جاتا ہے۔ اب چونکہ اس سے پیچھے کا زمانہ ڈیولپنگ ہوتا ہے، اس مرحلے میں ہوتا ہے جب زبان ڈیولپمنٹ میں کے فیز میں ہوتی ہے، تو لازم آتا ہے اس کے اندر وہ کمالات نہیں ہوتے۔ بعد میں کیا ہوتا ہے، وہ اسٹینڈرڈ مینٹین ہونے کے بعد جب زبان اپنے عروج پر پہنچ جاتی ہے، اس اسٹینڈرڈ کو مینٹین رکھنا مشکل ہے۔ کیوں؟ زمانے کے ساتھ ساتھ زبان کے اوپر اطراف کے کلچرز اور دیگر زبانوں کے آثار مرتب ہوتے ہیں، زبان اپنی اصلیت کو کھو چکی ہوتی۔ یہ ہر زبان میں، آپ مثلا انگلش میں جائیں گے تو انگلش میں آپ کو ایک دور ملے گا کہ جب اس زمانے کے شعرا، اس زمانے کے رائٹرز ٹاپ لیول تھے۔ اب انہوں نے جو اس زمانے میں زبان کو سامنے رکھتے ہوئے کلام کہا ہے، وہ ایک معیار بن گیا ہے۔ جو اس معیار کے اوپر آئے گا اس کو کنسیڈر کیا جائے گا کہ ہاں یہ اب ادبی اعتبار سے محکم۔ اردو میں بھی اسی طرح سے ہے، اردو میں بھی ایک دور ایسا رہا، خاص طور پہ جب میر تقی میر وغیرہ یہ شعرا موجود تھے، غالب وغیرہ، تو وہ دور وہ تھا کہ جس میں عروج اردو زبان نے اپنا دیکھا۔ لہذا آج تک شعرا اپنے لیے باعث فخر سمجھتے ہیں کہ اگر وہ اپنے آپ کو میر تقی میر کے لیول پر لے جائیں یا میر جیسا کلام بیان کر سکیں۔ اب اس تمام کنڈیشن کے ساتھ یہ سوچیں کہ مثلا فرض کریں کوئی کلام ایسا آ جاتا ہے کہ خود میر تقی میر یہ کہے کہ میرا کلام اس کے سامنے بیکار ہے، تو پھر اس کلام کا سٹینڈرڈ کیا ہوگا؟ ساری دنیا اردو زبان میں میر کو سب سے ٹاپ پر مانتی، اور خود میر صاحب کیا کہیں کہ یہ جو کلام میرے سامنے آیا ہے یہ کلام ایسا ہے کہ میرا کلام اس کے سامنے کچھ نہیں ہے، تو پھر اس کلام کی فصاحت اور بلاغت اور اس کا سٹینڈرڈ کیا ہوگا؟ اب مشکل کیا ہے، میر صاحب کے دور میں اگر کلام آتا اور میر صاحب کہتے تو بات مختلف تھی، لیکن آج میں اور آپ بیٹھ کر، ہمارے لیے تو میر کو سمجھنا ہی مشکل ہے۔ یعنی اگر میر تقی میر کے بعد شعر بیان ہو جائیں تو آج کل کی جنریشن کو اس شعر کی تشریح الگ سے کر کے بنانی پڑے گی کہ میر نے کہا کیا ہے۔ لیکن آپ کی سماعتوں کی نظر میر کا ایک شعر کر دیتا ہوں، اور اس شعر کے اندر آپ مطلب کی ظرافت کو درک کیجیے گا۔ میر صاحب فرماتے ہیں، جو معتقد نہیں ہے علی کے کمال کا۔ اب یہ تو آسان ہے، یہ سب کو سمجھ میں آ گیا، اگلا بھی انشاءاللہ سمجھ میں آ جائے گا۔ میں خدا نخواستہ جسارت نہیں کر رہا ہوں، لیکن ینگ جنریشن کا جو حال آج کل دیکھا ہے مشکل ہو جاتا تھا۔ کہتے ہیں، جو معتقد نہیں ہے علی کے کمال کا، ہر بال اس کے تن پہ ہے موجب وبال کا۔ یہ ظرافت ہے، اس طرح کی ظرافت آپ کو شعر کی دنیا میں بہت کم ملے گی۔ اب معنی کے اعتبار سے جہان ہے، اگر میں بیان کرنے لگوں، لازم آتا ہے انسان کے بدن پر کتنے بال ہیں، کبھی آپ اس کو تصور کریں، کہاں کہاں بال ہیں اس کو بھی تصور کر لیں۔ اگر آپ غور کیجئے گا، یہ جو وبال کہا ہے، میں صرف اس کی ایک چھوٹی سی مثال آپ کو دے رہا ہوں۔ ایک بیماری ہے، ایک چیز ہے، ایک دانہ ہے جو کہلاتا ہے بال توڑ، شاید کہیں نہ کہیں آپ لوگوں نے سنا ہوگا۔ وہ ہوتا یہ ہے کہ کوئی بال ایسا ہوتا ہے کہ وہ ٹوٹتا ہے، تو اس کی جو جڑ ہے یا اس کی جو کیا نہ کہ اس کے جو مطلب مواد ہے وہ نیچے رہ جاتا ہے، اور اس کے بعد وہ سیپٹک ہونے کے بعد ایک دانے کی صورت اختیار کر لیتا ہے، جو اتنا شدید تکلیف دہ ہوتا ہے کہ اگر مطلب کہیں ہاتھ میں آدمی کے ایک بال توڑ نکل آئے تو پورا ہاتھ سن ہو جاتا ہے۔ یہ ایک بال کا وبال ہے، یہ ایک بال کا وبال ہے، اور یہ بھی دنیاوی وبال ہے، ابھی اخروی وبال کی بات نہیں ہو رہی۔ میر صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں، جو معتقد نہیں ہے علی کے کمال کا، ہر بال اس کے تن پہ ہے موجب وبال کا۔ مطلب کی ظرافت اور باریکی میں نے عرض کیا کہ اس کو اگر ہم میر کے صرف اس شعر کو بیان کرنا چاہیں تو ایک پوری مجلس تیار ہو سکتی ہے، لیکن مطلب کی ظرافت، اب میر جیسا انداز کون لا دے؟ ساری اس کے بعد کی دنیا آج تک کیا کہہ رہی ہے کہ کتنا زور لگایا لیکن میر جیسا کمال حاصل نہیں ہو سکتا۔ اب میں نے عرض کیا کہ میر آ کر کسی کو یہ کہے کہ اس کا کلام کے سامنے میرا کلام کوئی حیثیت نہیں رکھتا، تب پتہ لگے گا کہ وہ کلام کس جگہ پر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے غور کیجیے گا. ایک جگہ میں نے بحث کی تھی, وہاں کبھی موقع ملا تو آپ کی خدمت میں الگ سے بھی بیان کروں گا, کہ جب ہم یہ سوال کرتے ہیں کہ قرآن کریم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانیت کے شروع میں کیوں نہیں نازل کیا, اتنی فصاحت اور بلاغت ہے قرآن کے اندر, اتنے مطالب ہیں, ولا رد ولا یابس قرآن کے اندر ہے, قرآن کے تمام فضائل تو حضرت آدم سے لے کر قیامت تک سارے ہی انسان قرآن سے مستفید ہو جاتے ہیں. تو اپنی جگہ ہی کوشچن ہے, یعنی کہ حضرت آدم کے ساتھ, یا فرض کریں کہ پہلے نبی ہی پیغمبر ہوتے اور آپ کے ساتھ قرآن کو بھی نازل کر دیا جاتا, آگے چلتا رہتا معاملہ. تو بحث ایک اپنے اندر کئی جہت سے کی جا سکتی ہے, لیکن ایک جہت یہ بھی ہے کہ جب تک انسان عقل کے اعتبار سے اور زبان کے اعتبار سے اس قابل نہیں ہوا کہ قرآن کے حتیٰ ظاہری مطالب کو سمجھ سکے, تب تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کو نازل نہیں کیا. اور یہیں سے یہ جو جملہ ہے, یہیں سے ایک جواب ہم لے سکتے ہیں اپنے لیے, کس بات کا, کہ اگر کوئی ہم سے پوچھے کہ بھائی 1200 سال ہو گئے تمہارا امام ظاہر کیوں نہیں ہوتا, تو ہم اس کو جواب کیا دیں گے کہ جب قرآن کے نزول کے لیے اللہ انتظار کر رہا ہے لوگوں کا کہ ان کے ذہن آمادہ ہو جائیں تو قرآن نازل کرے گا, اسی طرح سے وہ قرآن کے دوسرے ثقل کے لیے منتظر ہے اس بات کا, تم پہلے اپنے لیے اس کی امامت کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کرو گے تو پھر وہ آئے گا. لہذا اب یہ جو پیغمبر ہم سے ارشاد فرما گئے, انی تارکن فیکم ثقلین کتاب اللہ و اطرتی اہل البیت, میں تمہارے درمیان دو ہم وزن چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں, تو ان دو چیزوں کے وزن کی کیفیت یہاں سمجھ میں آتی ہے. جب تک عقل و زبان کے اعتبار سے انسان اس قابل نہیں ہوا, خدا نے قرآن نازل نہیں کیا. اسی طرح سے جب تک قرآن کے آخری ثقل حضرت امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کی امامت کے لیے انسان آمادہ نہیں ہوں گے, خدا اذن ظہور عطا نہیں کرے. لہذا قرآن کب نازل ہوا؟ جب آپ زبان اور عقل کے اعتبار سے کم از کم قرآن کی ظاہری آیات کو کنٹین, اس کو حمل کرنے کے قابل ہوں گے. تو یہ وہ دور ہے جس میں عربی زبان نے اپنا عروج دیکھا, اور پھر ایسے ایسے شعرا پیدا ہوئے کہ جو فصاحت اور بلاغت کی دنیا میں آج بھی, اگر آپ عربی ادب کی بات کریں اور اس میں سے مذہب کے مرحلے کو ذرا سائڈ پہ رکھ کر بات کی جائے, البتہ یہ مناسب نہیں ہوتا یوں کہنا اس اعتبار سے بھی کہ خود ادب کا اصول بھی یہ ہے کہ اگر اس میں کوئی برتر شے آ جائے تو اصل ارجاء اس کی طرف دیا جانا چاہیے. لہذا جس زبان کے اندر قرآن اور محمد و آل محمد علیہ الصلاۃ والسلام جیسے افراد آ چکے ہوں اور ان کے کلام موجود ہوں, اس میں پھر کسی اور کی گنجائش نہیں رہتی. اب بات کی غور کیجیے گا, یہ مراتب یہ مراحل یہاں پر ہیں کہ چونکہ اہل بیت اطہار کا کلام موجود ہے, لہذا وہ جو اپنے دور کے بہترین شعرا تھے ان تک کا کلام ماند پڑ گیا ان کے کلام کی چمک کے سامنے. آج موضوع نہیں ہے, ورنہ کبھی انشاءاللہ موضوع رہا تو اس میں بھی کچھ تفاصیل ہیں جو آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. لیکن اب کمال کیا ہے غور کیجیے گا, کہ جب وہ دور جس میں عربی زبان کے ماہر ترین اور بہترین شعرا جمع ہو گئے اور ان کے اپنے فصاحت اور بلاغت کا غرور یہاں پہنچا کہ انہوں نے اپنے قصیدے لکھ کر خانہ کعبہ کے پردوں پر لٹکا کر چیلنج کیا کہ اگر کوئی اس سے زیادہ اچھا کلام لے کر آئے گا ہم اپنے ہاتھ سے اتار لیں گے, اور ایک مدت تک وہ کلام لگے رہے کیوں, کسی کے اندر جرأت نہیں تھی ان سے زیادہ فصیح اور بلیغ کلام کو لانے کی. تب غور کیجیے گا, عین اس دور میں اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کے نزول کا مرحلہ, اب یہ یہاں پر مرحلہ کیا ہے, ان لوگوں کا ہونا یہ بتا رہا ہے کہ زبان اب اس جگہ پہنچ گئی ہے کہ جہاں زبان کے اعتبار سے اگر قرآن کو نازل کیا جائے تو کم از کم ظاہری فصاحت اور بلاغت کے اعتبار سے یہ اس کو کنٹین کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. نازل کرنے کے بعد قرآن کی برتری کو ثابت کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے سورہ مبارک کوثر کو نازل کیا. اب سوال صرف اتنا ہے, اس کوثر میں خدا اپنی توحید کا قصیدہ بھی پڑھ سکتا تھا, اس کوثر میں اللہ تبارک و تعالی پیغمبر کی نبوت کے قصیدے بھی پڑھ سکتا تھا, اپنے انبیاء کے تذکرے بھی کر سکتا تھا, لیکن اللہ تبارک و تعالی نے مصلحت یہ جانی کہ کوثر کے نزول میں اس ذات کو محور و مرکز بنائے کہ جو عصمت و طہارت کے بنا اور مرکز اور محور ہے. لہذا اللہ تبارک و تعالی نے کوثر کو نازل کیا. اب یہاں پر ایک بحث اور ہے، میں اس میں لے جاؤں گا نہیں، میں نے ایک نقطے کی طرف آنا ہے، بس یہاں پر آ کے گفتگو کو ختم کروں گا، کہ شیر اپنے اعتبار سے نثر سے زیادہ طاقتور ہوتا ہے. شیر کے اندر جو قدرت بیان ہے وہ نثر میں نہیں ہوتی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اپنی قدرت کا اظہار کرنا چاہا تو اللہ نے شیر کے مقابلے پر شیر نازل نہیں کیا، بلکہ کیا کیا؟ نثر کو نازل کیا. نثر ہے اور شعر کے مقابلے پر آ رہی ہے، وہاں طویل قصیدے ہیں، یہاں پر 9 لفظ اور 3 جملوں پر مشتمل ایک مختصر سا سورہ ہے. جب نازل ہو گیا تو اللہ نے کہا، پیغمبر نے اللہ کے حکم سے کسی لکڑی کے تختے کے اوپر لکھوا کر سورہ مبارک کوثر کو بھی خانہ کعبہ کے پردوں پہ لٹکا دیا. اب دنیا نے دیکھا، یہ تاریخ میں ثبت ہے یہ سارا واقعہ، کہ جیسے ہی سورہ مبارک کوثر آ کر لگی، اب جو اس کی فصاحت اور بلاغت ہے کوثر کے اندر، یہ ان شعرا سے زیادہ کوئی اور درک نہیں کر سکتا تھا. لہذا وہ شعرا جن کو اس بات کا گھمنڈ تھا کہ ہم سے زیادہ فصیح اور بلیغ کلام کوئی کہہ نہیں سکتا، وہ آتے تھے اور آ کر سورہ مبارکہ کوثر کو کئی گھنٹے مسلسل کھڑے ہو کر پڑھتے رہتے تھے اور اس کی فصاحت اور بلاغت کی کیفیت کو حس کرتے تھے، اور پھر آخر مجبور ہو کر اپنے ہاتھ سے اپنا کلام اتار کر لے جاتے تھے. ایک ایک کر کے سارے کلام اتر گئے، اور وہ 7 یا 10 افراد جتنے بھی تھے وہ جمع ہوئے، اور جمع ہونے کے بعد کہنے لگے کہ بھائی اس سے زیادہ فصیح، یعنی اتفاق ہے، وہ 8 کے 8 10 کے 10 جتنے بھی لوگ تھے انہوں نے اس بات کو مل کر تسلیم کیا کہ سورہ مبارکہ کوثر کی جو فصاحت اور بلاغت ہے وہ ہمارے کلام سے کئی گنا زیادہ آگے ہے. لیکن پھر اب اس کے آگے کیا کیا جائے؟ شکست کو تسلیم کرنے کا معیار یہ ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو خدا دشمن ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو پیغمبر کے دشمن ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے غرور میں کسی کو کچھ سمجھتے نہیں ہیں، لیکن سورہ مبارکہ کوثر کی فصاحت اور بلاغت کے سامنے اس طریقے سے انہوں نے اپنے سر کو خم کیا کہ سب نے مل کر فیصلہ یہ کیا کہ اس کے آگے ایک جملے کا اضافہ اور کرنا چاہیے، اور وہ جملہ کیا تھا؟ اِنَّا اَعْتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. یہاں تک خدا نے کہا ہے، انہوں نے اپنی شکست کو تسلیم کرتے ہوئے اس کے آگے ایک جملہ بڑھا کر لکھا اور کہا، مَا هَذَا كَلَامُ الْبَشَرِ، یہ بشر کا کلام ہو ہی نہیں سکتا. یہ اعتراف کون کر رہا ہے؟ کہ جو ما فوق بشریت، کسی ڈیوائن اتھارٹی کے مخالف ہیں، جو کسی خدا کو ماننے والے نہیں ہیں، جو قرآن کو خدا کا کلام ماننے والے نہیں ہیں، لیکن جس وقت سورہ مبارکہ کوثر نازل ہوئی ہے اس کے سامنے یہ تسلیم ہے. یہ ایک طرح سے ان کی شکست کا اعتراف تھا کہ انہوں نے خدا کر کہا، ما هذا کلام البشر، ایسی فصاحت اور بلاغت بشر کے بس کی بات ہی نہیں. یہ اب ہماری اور آپ کی مشکل ہے کہ ہم سورہ مبارکہ کوثر کے اندر چھپی ہوئی اس فضل جو کیفیت ہے اس کو ہم بیان نہیں کر پاتے. البتہ اس میں ہم علماء کا قصور بھی ہے، کیونکہ یہ ہمارا کام ہے کہ ہم سورہ مبارکہ کوثر کے ان نکات کو نکال کر بیان کریں. اس کے لیے لازمہ ہوتا ہے مستطلب علم کو بھی حیثیت پیدا کرنی پڑے گی. یہاں سے سمجھ میں آتا ہے کہ سیدہ خدا کے کس سر کا نام ہے. اگر عالم بھی اپنی اوقات علمی کو آگے نہ بڑھائے سورہ مبارکہ کوثر سمجھ نہیں پاتا، تو جس سورہ کو عالم نہ سمجھ پائے وہ جاہلوں کی سمجھ میں کہاں سے آ سکتی ہے؟ سر الہیہ ہے جناب سیدہ. زمین پر تمام معصومین کے درمیان میں خدا بند کریم کے جو اسماء اور صفات سری ہیں، کچھ ایسے صفات اور اسماء پروردگار کے جو کیا ہیں؟ جلی ہیں، آیا ہیں، روشن ہیں. دیگر تمام معصومین، تمام انبیاء، تمام ائمہ خدا کے ان صفات ظاہری، اسماء ظاہری کے، اسماء جلا جتنے بھی ہیں، جلی ہیں، ان کے مظہر ہیں. لیکن وہ واحد ذات جو خدا کے اسماء و صفات سری کا مظہر ہے، وہ کون ہے جناب؟ سیدہ سلام اللہ علیہ. لہذا میں بار بار یہ کہتا ہوں، جناب سیدہ پر گفتگو کرنی ہے تو عقل کی. مثلا آپ نے کہیں انٹیلیجنس کا کوئی ٹیسٹ دینے جانا ہو تو آدمی تیاری کر کے جاتا ہے نا، یہ سوچ کر جاتا ہے کہ بھائی انٹیلیجنس کا ٹیسٹ ہے، میں کوئی آمادگی کر کے جاؤں. پھر آپ یہ تو سوچ کر نہیں جائیں گے کہ وہاں سے آپ انٹیلیجنس کا ٹیسٹ لینے جائیں گے اور آپ سے پوچھا جائے گا اے فار ایپل بی فار بس، یہ تو نہیں پوچھا جائے گا آپ سے. انٹیلیجنس کا ٹیسٹ ہوگا تو آپ سوچ کے جائیں گے اور امتحان بھی، اور جب تک وہ ٹیسٹ مشکل نہیں ہوگا تب تک آپ کے لیے وہ کیفیت چیلنجنگ ایجاد اس سر کا. کہیں پر بھی جب سر اسرار کوئی مسٹری کریٹ کی جاتی ہے تو اس کا جو اہم نقطہ ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ اس کی کیفیت ایسی ہوتی ہے جتنی مشکل سے سمجھ میں آئے. اور یہ بھی اپنے اندر ایک خدا کا ایک نظام ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طبیعت، اس اللہ تعالیٰ نے انسانی طبیعت کو رکھا ہی ایسے ہے کہ جو چیز جتنی مشکل سے اس کے ہاتھ میں آتی ہے انسان فطرتاً اس کی قدر کو زیادہ پہچانتا ہے، لہٰذا اللہ نے اپنی ذات کو انسانوں سے جو چھپا کر رکھا ہوا ہے اس کی ایک وجہ یہ ہے۔ یقین کریں ہم اس قدر بدبخت لوگ ہیں کہ اگر ہمیں خدا بھی آسانی سے مل جائے تو ہم خدا کی قدر کو نہ پہچانیں، اور انہی کے درمیان میں اپنی اس کیفیت سری کی جو تجلی ہے وہ اللہ تعالیٰ کہاں سے کر رہا ہے؟ ذات گرامی حضرت زہرا سلام اللہ علیہ
وسلم۔
لہذا میں اب صرف ایک نقطہ، اتنا مقدمہ میں نے باندھا ہے آپ کے لیے تاکہ ایک نقطے کی طرف اشارہ کر کے اور سہمتوں کو تمام کرو۔ انا اعطیناک الکوثر، اے میرے حبیب ہم نے تمہیں کیا دیا ہے؟ کوثر۔ خدا سے پیغمبر کو کچھ چاہیے کیا؟ یقیناً کچھ نہیں چاہیے، ہر چیز ہے جو خدا نے دی ہوئی ہے، لیکن خود خدا پیغمبر کو کیا کہتا ہے؟ وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى، اے میرے حبیب بہت جلد آپ کا پروردگار آپ کو ایسا کچھ عطا کرے گا فَتَرْضَى کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔ عجب، ساری دنیا خدا کو راضی کرنا چاہتی ہے، خدا جس ذات کو راضی کرنا چاہتا ہے وہ جناب حضرت پیغمبر، لیکن اب ایک اسٹیپ اگر انسان اور آگے بڑھے تو جناب سیدہ کا سر یہاں سے ظاہر ہوتا ہے کہ پھر خدا چاہتا ہے کہ پیغمبر کو راضی کر دیں، اور پیغمبر جس ذات کو راضی رکھنا چاہتے ہیں وہ ذات گرامی حضرت سیدہ سلام اللہ علیہ۔ سر اندر سر ہے، ایک مصری کے اندر مصری ہے، پیغمبر جس کو چاہتے ہیں کہ وہ راضی رہے وہ ذات ذات گرامی حضرت زہرا سلام اللہ۔ فطرضا، اے میرے حبیب تو راضی ہو جائے گا، مگر پیغمبر کو اپنی ذات کے لیے کچھ چاہیے نہیں۔ وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ، تم تو چاہتے ہی وہ نہیں ہو جو خدا نہ چاہے، تو پھر پیغمبر کی رضا، پیغمبر کی چاہت بالآخر اگر پلٹے گی تو کس طرف؟ خدا کی چاہت۔ لیکن پیغمبر کے لیے خدا کہہ رہا ہے میرے حبیب میں تمہیں وہ چیز عطا کروں گا کہ فطرضا تم راضی ہو جاؤ۔ اب پیغمبر کی رضا، پیغمبر کس چیز سے سب سے زیادہ راضی ہو گئے؟ یقیناً ہر وہ چیز کہ جو پیغمبر کی خلقت کے ہدف کو مکمل کر رہا ہوگا، نتیجے تک پہنچا رہا ہوگا، اس سے زیادہ پیغمبر کو راضی کرنے والی کوئی چیز نہیں ہو سکتی۔ فطری مسئلہ ہے، جس چیز کو جس مقصد کے لیے بنایا گیا ہے اگر کوئی چیز اس چیز میں اس کی معاون ہو رہی ہو، اس کو ہیلپ کر رہی ہو، تو اس سے زیادہ بہترین چیز کوئی نہیں ہوتی۔ لہذا ہمیں آج تک یہ بات سمجھ میں نہیں ہے، ہم اپنے لیے کیا سمجھتے ہیں؟ ہر وہ چیز جو ہمارے دنیاوی اہداف کو پورا کر دے ہمیں پسند آتی ہے۔ ہمیں کیا پسند آتا ہے؟ پیسہ۔ کیوں پیسہ پسند آ رہا ہے؟ اس لیے کہ جتنے بھی دنیاوی اہداف ہیں وہ اس سے پورے ہو جائیں گے۔ میں بڑا گھر لے لوں گا، میں بڑی گاڑی لے لوں گا، میں بڑا فلاں کر لوں گا، میں یہ کر لوں گا، یہ سب کیا ہے؟ دنیاوی اہداف۔ ان میں سے کوئی بھی ہماری خلقت کا ہدف، خلقت کا ہدف کیا ہے؟ وما خلقت الجن والانس الا، فرمایا نہیں خلق کیا میں نے جن و انس کو مگر اپنی عبادت کے لیے۔ اصولاً کیا ہونا چاہیے؟ اصولاً ہی ہونا، ہر وہ چیز جو ہمیں عبادت الہیہ کے اس ہدف میں آگے لے کر جانے والی ہے ہمیں اس چیز سے سب سے زیادہ محبت ہونی چاہیے۔ کس قدر شیطان ہمیں ان تمام چیزوں سے، لہذا غور کیجیے گا، وہ دولت وہ پیسہ بھی کہ جو عبادت الہیہ میں معاون ہو پسندیدہ ہونا چاہیے، لیکن ہر وہ چیز حتیٰ علم بھی اگر ہمیں خدا اور عبادت کے ہدف سے دور کر رہا ہے ہمارے لیے نقصان ہے، گرچہ علم ہی کیوں نہ ہو۔ اصل کیا ہے تمام چیزوں کی؟ ہر وہ چیز جو ہمیں خدا کی طرف لے جائے۔ لہذا اب اگر ہمارے لیے یہ ہے تو خود پیغمبر کے لیے بھی کیا ہے؟ وہ چیز کہ جو پیغمبر کا، پیغمبر کا ہدف کیا ہے؟ پیغمبر کا ہدف وہ الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ پیغمبر کو بھیجا گیا، مبعوث کیا گیا ہے، ہدف کیا ہے؟ کہ وہ قرآن کی تلاوت کریں گے، لوگوں کا تزکیہ کریں گے، ان کو کتاب اور حکمت کی، یعنی رسالت خود اب ہر وہ چیز کہ جو رسالت کے لیے نقصان دہ ہو پیغمبر اس سے نفرت کریں گے، اس سے دوری اختیار کریں گے، اور ہر وہ چیز کہ جو رسالت کے ہدف کے لیے مددگار ثابت ہو وہ پیغمبر کے لیے سب سے بہترین. لہذا اب ہر کوئی جو پیغمبر کا ساتھ دے گا، ان کے ہدف میں ساتھ دے گا، وہ پیغمبر کے لیے بہترین. لیکن اب خدا کیا کہہ رہا ہے؟ فَتَرْضَى ہے میرے حبیب، تمہیں ایسا دوں گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے. اور دیا کیا خدا نے؟ کہ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے میرے حبیب میں نے تمہیں کوثر عطا کیا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اگر کوثر سے جنت کی نہر مراد ہے، ہم اس کے منکر نہیں ہیں کہ جنت کی کسی نہر کا نام کوثر نہیں ہوگا، ہوگا بھائی، جنت کی نہر کا نام کوثر ہونے میں کوئی مسئلہ ہے؟ نہیں ہو سکتا، بات ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، ہوگا یقیناً ہوگا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کیا یہ جنت کی نہر پیغمبر کے رسالت کے ہدف کو کہیں پہنچا رہی ہے؟ اگر پہنچا رہی ہے تو یقیناً کوثر فترضہ کی منزل پر ہو گیا. پھر فرمایا کہ ہو سکتا ہے اولاد مراد ہو، بھئی یہ اولاد پیغمبر کی، آیا ان کی نبوت کو، رسالت کے اہداف کو کہیں پہنچا رہی ہے؟ کیا ان کے امتیوں کا، خوب امتی بھی اگر امتی کا ہونا رسالت کے ہدف کو لے جاتا ہے تو بالکل ہو سکتا ہے، لیکن ان میں سے کوئی ایک بھی اصل رسالت کے لیے اس